الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سترویں پارے میں سورہ حج کی تیسری آیت کریمہ کے متعلق اس کی تفسیر اور تشریح کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور اللہ تعالی نے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے. وہ شخص اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں جھگڑتا ہے. یہ اس سے پچھلے سبق میں بات ہم کر چکے. وہ شخص اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتا ہے اور بغیر علم کے خدا کے دین کے متعلق اپنے پاس سے فتوے لگاتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو اللہ کے دین کے بارے میں، تو مراد آخرت ہے، کہ آخرت کے بارے میں جھگڑتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سفارشی اور یہ چیزیں کام آ جائیں گی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کتابیں تحریر فرمائی ہیں، یا یہ کہیے کہ بہت سی کتابیں، ان میں سے جو بعض کتابیں اب مل جاتی ہیں، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ کچھ دور کا نہیں ہے. 1760 میں تو ان کا انتقال ہوا، 61 میں، اور اب کوئی 225 برس ہوتے ہیں، بلکہ 250 برس ہوتے ہیں. تو حضرت کی کتابیں یقیناً بر صغیر کے کتب خانوں میں کہیں نہ کہیں تو ہوں گی، مگر اب ایسے اشخاص اور ایسے لوگ جو اتنے تاماری کی محنت کریں اور ان خزانوں کو ڈھونڈ کر نکالیں، اب مسلمانوں میں اتنی محنت کرنے والے نوجوان رہے ہی نہیں. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ایک چیز جو اب ملتی ہے، ان میں ایک چیز تحریر فرمائی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو کئی جگہ انہوں نے کہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت پر ایسے حالات آئیں گے کہ یہ وہ کرتوت کریں گے جو پہلے زمانے کے مشرکین کرتے رہے. اور اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بھی اور البدور البازغہ، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے لوگوں کی وہ حرکتیں لکھی ہیں جو وہ شیطان کی پیروی میں کرتے ہیں اور اس امت میں سے ہی اپنے آپ کو شمار کرواتے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حد سے زیادہ دین میں مبالغہ کرتے ہیں، اور وہ خواب وہی، خواب کشف اور الہام کو وہی کے مقابلے میں لاتے ہیں، جن کے متعلق کچھ گفتگو کل کی بات چیت میں عرض کی جا چکی. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو ان کے ذمے ضروری قرار نہیں دیا، ان چیزوں کو اپنے ذمے ضروری قرار دے لیتے ہیں. ایک آدمی ہے، فرض کر لیجئے اللہ نے اسے اچھی مال اور دولت دی بھی ہے، اور اس کے بچے ہیں، گھر میں اس کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے، اس کا اپنا مکان ہے، نہیں ہے تو اس سے مکان بنانا ہے. اب ایسا شخص جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے چلتا ہے، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے واجب ضروری نفقے کو بھی کم کر کے باہر لوگوں میں لٹاتا پھرے، تو یہ آدمی اللہ کے دین کے معاملے میں غلط کام کر رہا ہے. ساری دنیا بھی اگر یہ کہے کہ بہت سخی اور جواد ہے، تو یہ بے شک ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، مگر اللہ کے دین میں جو چیز خدا نے اس کے ذمہ ضروری قرار دی تھی، اسے وہ کرنی چاہیے تھی، باہر جا کر یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے. ماں باپ پیسے دیتے ہیں اور ماں باپ بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اور بچے سکولوں سے، کالجز سے بھاگ کے اور ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو دین کے نام پہ جو جلوس اور جلسے ہوتے ہیں، ان میں شرکت کے لیے چلے جاتے ہیں. تو بھئی، اگر آپ کے سر پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے اور آپ نے اپنی زندگی کا راستہ خود سے اختیار کرنا ہے، تو وہ والد سے جو پیسے لیے ہیں اور جو اس کی فیس ادا کی ہے اور جو گھر میں کھانا ہے، یہ سب حرام ہے، جا کر اپنا کوئی اور کام کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت سکھاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یہ کہہ دے تو لوگ اس پہ فتوے لگانے لگ جاتے ہیں اور اس کے لتے لے لیتے ہیں. اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ, بغیر علم کے بغیر دلیل کے اپنی راہ اختیار کرنا اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے غیر دین کو دین سمجھ لینا, جو چیزیں شریعت نے نہیں بتائیں انہیں شریعت سمجھ لینا, یہ بہت بڑی قباحت ہے جو انسان کی عملی زندگی میں آ جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں. اگر ہمارے زمانے میں یہ بات ہو جائے اور اب بھی جب کبھی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کتنا شور مچ جاتا ہے. ہم اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق, امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کی بات کئی جگہ پر مل جائے گی تاریخ میں, کہ مکہ مکرمہ میں جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نکالتے تھے حرم سے اور فرماتے تھے جاؤ اور اپنے شہروں میں جا کر اب کام کرو, یہاں مت بیٹھو. اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین لوگ تو عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ انہیں کیوں نکالتے ہیں مکہ مکرمہ سے حرم سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر میں اس طرح اجازت دے دوں لوگوں کو حرم میں بیٹھے رہنے کی تو یہاں پر دیکھو گے کہ ہوتے ہوتے ایک پوری جماعت پیدا ہو جائے گی اور کوئی کام نہیں ہوگا ان کا سوائے اس کے کہ لوگوں کی روزی سے بچا ہوا یہ کھائیں. ایک اور ایک مرتبہ یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر میں ان لوگوں کو اجازت دے دوں یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں تو مسلمانوں کے شہروں میں تجارت اور جو ضروری دوسرے کام ہے زندگی کے سارے رک جائیں گے, وہ کون کرے گا؟ یہ ہے حکمت. اور اب اس زمانے میں ویزے لے لیتے ہیں, جا کر حرم سے کوئی نہیں نکالتا, اس لیے کہ اب تو وہ مسئلہ نہیں رہا ایسا, کون اتنا پوچھتا ہے. وہ تو ویزے کے جو میعاد ہے متعین, اس سے زیادہ ہو جانے پر جب نکالتے ہیں تو یہاں آ کر شور مچا دیتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں جی بس سعودی ایسے ظالم ہے, فلاں ایسا ظالم ہے, فلاں ایسا ظالم ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے قانون کی جو مباح چیزوں میں پابندی تمہارے ذمے شریعت نے فرض قرار دی تھی, تم نے بھی تو ایک فرض کو توڑ کے حرام کام کیا. جس ملک کا ویزا ملتا ہے جتنی مدت کے لیے ملتا ہے, اگر کوئی اور عذر پیش نہ آ جائے, جیسے مرض ہے, جیسے کوئی سرکاری چیزیں ہوتی ہیں, بغیر اس حکومت کی اجازت کے پھر اس ملک میں رہنا یہ حرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ٹھہرنے دیتے تھے. ان کے زمانے میں تو کسی نے نہیں کہا کہ دیکھو جی عبادت نہیں کرنے دیتے. سب جانتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو کام کر رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق ہے, وگرنہ وہ ایک سے دو چادریں استعمال کرنے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے مسجد نبوی میں, کون ان کو ٹوک نہیں سکتا تھا ان کی اس فعل پر, اس بات پر. لیکن کیا لوگ جانتے تھے تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اس لیے دین کے معاملے میں حد سے بڑھ جانا یہ ایسی چیز ہے جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے, اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں. ہمارے زمانے میں میرے معزز سامعین, آپ ایک لمحے کے لیے سیاست کو الگ کر دیجئے, اس پہ بالکل بات نہیں کر رہے. ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے پاس سے یہ فتویٰ گھڑ لیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خود اپنے آپ کو ہلاک کر دینا جائز ہے, ولیعوذ باللہ, کہ خود کچھ دھماکے اور بم باندھ لینا, لوگوں میں گھس جانا اور خود کچھ حملے کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر کسی مفتی نے اسے جائز قرار دیا ہے تو اس وجہ سے کہ سیاسی حالات اور زمانے کے حالات کو دیکھ کے شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر شریعت کی بات ہے تو وہ صاف سی بات ہے کہ ان خود کش حملوں کی کسی نے اجازت نہیں دی, کسی نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں جا کر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرو اور لوگوں کے خون اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلو. یہ سب جذباتی چیزیں, اللہ کے دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں ایسے کام لوگ؟ اس لیے کہ وہ اگر فرض کر لیجئے ان کی نیت نیک ہے, سچائی پہ مبنی ہے, اچھی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک اور معاشرے میں تبدیلی لائیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں, لکھیں, پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, اچھے سے اچھے عہدے پر پہنچیں, اپنے معاشرے میں, اپنے سماج میں شعور کو بیدار کریں اور عوام کے ذریعے اس تبدیلی کو لایا جائے. یہ کوئی طریقہ کرنے کا نہیں ہے کہ جا کر اس طرح شروع کر دیا. یہ طریقے جن لوگوں نے شروع کیے تھے ان میں اگر آپ کی تعریف پہ نظر ہو تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کی جو ایئر فورس تھی, کامیکاز کا طریقہ انہوں نے شروع کیا تھا. اور امریکن تھرڈ فلیٹ کے کمانڈر ایڈمیرل ولیم فریڈرک نے بہت بہت اچھا تبصرہ اس پہ کیا. 59 میں ان کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ کامیکاز میں جاپانیوں نے جو کچھ کیا ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بالکل نہیں پتا تھی. ہم امریکن جو لڑتے ہیں زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے لیے لڑتے ہیں. یہ کامیکاز کیا تھا؟ یہ بھی ایسے ہی تھا کہ ایک بحری جہاز چل رہا ہے اور دشمن پہ حملہ کرنے جا رہا ہے اور جاپانی جہاز وہ آتا تھا اوپر سے فلائی کر کے اور وہ جہاز اس بحری جہاز کی چمنی میں گھس جاتا تھا اور نتیجہ یہ کہ وہ جو بائی ایئر آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو گیا اور یہ جہاز یہ بھی سمندر میں ڈوب گیا. اور وہ اسے خودکشی نہیں کہتے تھے, کہتے تھے کہ بزدلوں پر یہ ہماری اخلاقی فتح ہے, مورلی ہم نے کم کر لیا. یہ وہ چیز تھی جو دوسری جنگ عظیم میں شروع ہوئی تھی اور لوگوں نے کیا. تو شریعت کے نام پہ ایسی حرکتیں کرنا جس کے پیچھے خود شریعت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے, کوئی سنجیدہ آدمی, کوئی پڑھا لکھا مفتی اسے جائز قرار نہیں دیتا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ انسان جذباتیت کا شکار ہو کے, خواہ اس کی نیت اچھی ہو, ہم اس کا کریڈٹ بھی اسے دے دیں, لیکن اللہ کے ہاں بظاہر اس چیز سے کچھ نہیں بننے والا. یہ سوچنا چاہیے. اور دوسری طرف بھی ایسے ہی ہے کہ برائیوں کو بھلائی کا نام دے کر دنیا میں تباہی مچ گئی ہے. برطانیہ نے مصر کو جب فتح کیا تھا 1882 میں, تو وہ قبضہ کرنے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم انہیں آزاد کر رہے ہیں. ہم مصر کو کہا جائیں, خود ہمارے ہاں ہندوستان میں رابرٹ کلائیو نے جب ٹیپو سلطان سے سلطنت چھینی اور 1757 میں مرشد آباد پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے, تو ان کا کہنا 1757 میں یہ تھا کہ مرشد آباد لندن کے مقابلے کا شہر ہے, حالانکہ بات یہ نہیں تھی. ہم کہتے ہیں اس وقت انڈیا, ہندوستان, بر صغیر, یہ پورے کا پورا سب کانٹیننٹ, اس پوری دنیا کی جو صنعتی پیداوار تھی اس کا 20% سے زیادہ اسے دیتا تھا. صنعت میں 20% سے زیادہ پوری دنیا میں شیئر انڈیا کا تھا اور انگلینڈ اس وقت 2% دے رہا تھا. اور جب انگریزوں نے 47 ہندوستان کو چھوڑا ہے تو وہ ہندوستان جو تھا وہ 2% سے بھی کم پر آ گیا تھا. البتہ انگلینڈ 20% سے زیادہ چلا گیا تھا. یہاں سے دولت گئی تھی, یہاں سے پیسہ گیا تھا. یہاں مرشد آباد اس زمانے میں مرشد آباد کا بنا ہوا کپڑا جا کر بکتا تھا جرمنی میں اور فرانس میں, اور ان صنعتوں کو تباہ کیا گیا, برباد کیا گیا. کس نام پہ؟ اس نام پہ کہ جناب آزادی دی جا رہی ہے. یہ دونوں اطراف دیکھیں, ایک طرف وہ جو شریعت کے نام پر ظلم کرتے ہیں اور ایک طرف وہ جو آزادیوں کے نام پر ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کبھی کبھی خیال میں آتا ہے کہ شاید اللہ کی اس دھرتی میں اب جینے کی کوئی گنجائش واقعی ملے۔ مت کیجئے ایسی باتیں، خودکش حملے، اس قسم کی حرکتیں، جا کے کرنا ہے کوئی کرے، اس سے بحث ولیعز باللہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں صرف اس سے بحث ہے بھائی کہ یہ شرم جائز نہیں ہے، اتنی سی بات ہے۔ شریعت کو مت بدنام کرو، شریعت کا نام ہر چیز پہ لگا دیں، ہر ایک پہ لیبل لگا دیں، حتیٰ کہ اس ملک میں ایسے واش رومز آپ کو مل جائیں گے، پبلک ٹوائلٹس مل جائیں گے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اسلامی نام انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ آخر یہ ہے کیا بات؟ بات یہ ہے کہ شریعت کو بیچنے کے مختلف طریقے، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں ایسا بھی مل جائے گا جو بغیر علم کے اللہ کے معاملے میں جھگڑتا ہے، خدا کی شریعت کو، خدا کے دین کو غلط استعمال کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے دین کو غلط استعمال کرے گا تو وہ کر کیا رہا ہے؟ اگلے جملے میں بتا دیا، وہ یتبع کل شیطان مرید، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ پیروی کرتا ہے ہر شیطان کی۔ یہ ہر شیطان کیوں کہا؟ یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ ایک انسان ہے اس جیسا، اور اس کی صفات شیطنت پہ مبنی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی لیڈرشپ کے عروج کے لیے، اپنے نام کے لیے لوگوں کو استعمال کرے۔ اس قسم کے لیڈر مسلح بن کے آتے ہیں، ہمیشہ وہ یہی چکمہ دیا کرتے ہیں کہ قومی سطح پر یہ ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، اور جوان خون اور مفت کا پیسہ، دو چیزیں انہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ مفت کا پیسہ مل جاتا ہے اپنے معتقدوں کے ذریعے، اور جوان خون مل جاتا ہے جتنے لڑکے بےچارے بے وقوف بن جائیں، اور اس میں ان کی سیاست اور لیڈرشپ چلتی ہے۔ یہ انسانوں میں شیطان نما انسان ہوتے ہیں، بچوں کا مستقبل برباد کرتے ہیں، ماں باپ کی تکالیف میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ساری احادیث کس دن کے لیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، لڑکا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ تو رو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اپنی ماں کی خدمت کر، اور جس طرح تو اسے رلا کر آیا ہے ایسے ہی تو اسے خوش کر دے، بس یہ تیرا جہاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے نہیں لے کے گئے، ماں کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ جس ملک میں فوج موجود ہو سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، آخر کون سی ایسی چیز ہے جو عام پبلک کو اس پہ آمادہ کرے کہ تم جہاد کرو؟ یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ البتہ سیاست جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، سیاسی اعتبار سے لوگوں کی شریعت اپنی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے اس دین سے اس کا تعلق نہیں بنتا۔ وہ یہ سبھی اللہ شیطان مرید، ایسے شیطانوں کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ایک تو انسانوں میں، اور ایک شیطان حقیقت میں وہی جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ ان چیزوں کو ڈالتا ہے۔ بچے کے دل میں ڈالے گا مت پڑھو، اور بچے کیا، اب تو بڑے بڑے بھی نہیں پڑھتے، تعلیم بالکل حرام ہو گئی ہے اس قوم پہ، پڑھ کے نہیں دیں گے، کچھ کرا لیں دین کے نام پہ، کچھ کرا لیں، محفل نعت منعقد کر لیں، تلاوت کا فنکشن کرا لیں، 100 نفل پڑھوا لیں، حتیٰ کہ اسے کہیں 1,00,000 روپیہ خرچ کر دے، کر دے گا، حتیٰ کہ اس کی جان لے لیں اللہ کے نام پہ، لیکن اسے کہیں کہ 3 گھنٹے تم نے بیٹھ کر سٹڈی کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو ترجمہ پڑھنا ہے، ہر دن تم نے 1 رکوع پڑھنا ہے، یہ نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم پھر پرانی بات کو دہراتے ہیں کہ اس امت پہ 2 چیزیں حرام ہو گئیں، ایک تو سور حرام ہو گیا، ہم مسلمان سور نہیں نا کھاتے، پورے ملک میں آپ کو شراب مل جائے گی، سور کا گوشت ذرا مشکل سے ہی ملے گا، نہیں ملتا۔ اسی طرح پڑھنا حرام ہو گیا ہے، یہ شیطان کا چکر ہے۔ تبع کل شیطان مرید، اور شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں تعلیم کے خلاف، پڑھنے کے خلاف، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے خلاف، اور یہی مسلمان تھے. ان کا تعلیم میں اتنا اونچا مرتبہ تھا کہ ایک بہت بڑے محدث تھے رحمت اللہ علیہ، ہم ان کی کتابیں اب بھی حدیث کی پڑھتے ہیں اور ہم ان کا نام نہیں لیتے، اور ہم ان کی مسائی جو حدیث پہ انہوں نے کام کیا ہم اب تک ان کے زیر احسان ہیں. وہ اگر اتنا کام حدیث پہ نہ کرتے تو آج ہمارے پاس شریعت کا اتنا بڑا حصہ کیسے پہنچتا. وہ کہتے تھے میں پڑھنے کے لیے گیا اور صحرا میں راستہ بھول گیا، اور صحرا میں راستہ بھولنے کے بعد پتہ نہیں تھا میں زندہ بھی رہتا ہوں یا مر جاؤں گا. تین مرتبہ خود میں نے اپنا پیشاب پیا پیاس کی شدت کی وجہ سے. ایسے لوگ ہوتے تھے. یتبعو کل شیطان مرید، پیروی کرتا ہے ہر شیطان کی، اور شیطان کی اللہ نے صفت بیان کر دی کہ اس میں عیب کیا ہے، مرید، بالکل خیر سے خالی ہے. اردو میں ایک لفظ گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ایسی شدید گالی نہیں ہے. لفظ بولتے ہیں کمینہ، کتنا کمینہ ہے، ولیعوذ باللہ. کمینے کا مطلب کیا ہے؟ کمینے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص سے کسی کو خیر نہیں پہنچتی. یہ کمینہ ٹھیک اس مریض کا ترجمہ ہے اردو میں، کہ ایسا شیطان ہے جس سے کسی کو بھی اچھائی نہیں ملی. اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے کہ وہ آدمی سے کفر کراتا ہے، آدمی سے غلط کام کراتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، بس آگے کرنا نہ کرنا یہ انسان کا کام ہے. وہ اسے سکھاتا ہے، الہام کرتا ہے. کل کی آیات میں گزرا نا، حتیٰ کہ یہ شیطان برائی کے اڈے اسے بتاتا ہے کہ اس شہر میں اس مقصد کے لیے فلاں جگہ کیوں نہ چلیں. یہ جاتا ہے اور واقعی اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ارے یہ گناہ کا اڈا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے اپنی ٹرک سے دریافت کر لیا. وہ ٹرک کم ہے، وہ شیطان نے الہام کیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ گے اگر تو تمہیں اس گناہ کی لذت میسر آ جائے گی. اللہ نے کہا اس شیطان میں کوئی خیر نہیں. مریض پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، کیا یہاں پر وقف کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے تو آپ اس گول آیت کے اوپر دیکھیے، لا لکھا ہوگا نا، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، پیروی کرتا ہے ہر اس شیطان کی جو خیر سے آ رہی ہے. تو یہ مریض کا لفظ ہے، کیا اس پہ وقف کیا جائے یا نہیں؟ امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے حنفی فقہا میں سے تھے، مفتی الثقلین حتیٰ کہ انہیں کہتے تھے، اور ان کی سوانح میں آتا ہے کہ جنات بھی ان سے فتویٰ لیتے تھے. بڑے دلچسپ قصے ہیں ان کے، لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ مریض پر وقف جائز نہیں ہے. قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وقف کہاں پہ کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا، یہ بڑی طویل بحث ہے. انشاءاللہ اس سورہ حج میں وقتاً فوقتاً یہ باتیں آتی رہیں گی. بس یہ خیال کر لینا چاہیے کہ جو گول تا گول دائرہ آپ کو نظر آتا ہے نا، اصل میں یہ تا تھا، الف با تا سا، جسے ہم ایسے بھی پڑھتے ہیں نا، الف بے تے سے، یہ تے یا تا تھا. یہ تا جو تھا اس کے اوپر ہوتے تھے دو نقطے، گول لکھا کرتے تھے اور گول لکھ کے اس کے اوپر دو نقطے ڈال دیا کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ دو نقطے تو ختم ہو گئے، یہ گول دائرہ رہ گیا. یہ گول دائرہ جو ہے نا تا کی علامت ہے، یعنی یہاں پر آیت ہے، آیا بھی آیت، آیت کے آخر پہ بھی تا آیا نا، آیت آپ لکھیے تو اس کے آخر پہ تا آئے گا نا. تو یہ آخری حرف جو تھا تا، یہ تھا علامت اس بات کی کہ آیت ہے. آیا خیال میں جی؟ اب کیا ہوا کہ کیا ہر ایک تا پر وقف کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے بعض جگہ پہ، بعض جگہ پہ نہیں کرتے تھے، تو ہر جگہ کے احکامات مختلف ہو گئے. تو جہاں پر یہ لا کا لفظ آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا وقفہ علیہ اس جگہ پر نہ رکا جائے, اور یہی امام نصفی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. وقف کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر آیت پر جہاں پر گول یہ تا بنی ہوئی ہے نا, یہ سب سے قوی وقف ہے, سب سے زیادہ اہم چیز ہے رکنے کے لیے. اور جتنے بھی ہیں وقف اس کے بعد ہیں, کہ لا لکھا ہوتا ہے کہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے, وہ اس سے کم درجے کے ہیں. کیونکہ اصولی طور پر جہاں پر بھی گول آیت کا تا لکھا ہوا ہے یہاں پر وقف جائز ہے. اب وقف لازم بھی ہوتا ہے, ضروری بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ضروری نہیں بھی ہوتا. یہاں پر کیا مسئلہ ہے, نصفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے, اور دوسری طرف تا ہے تو جائز ہی ہونا چاہیے. حل اس مسئلے کا یہ ہے کہ دیکھیے بات پوری نہیں ہو رہی, تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہاں پر رک جائے نماز پڑھتے ہوئے اور یہ پڑھے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, یہاں تک پڑھ لے اور آگے رکوع کر لیتا ہے, تو اس نے ٹھیک ہے نماز ہو گئی, یہ شرطے کے باقی باتیں پائی جاتی ہیں, لیکن اچھا نہیں کیا کیونکہ بات پوری نہیں نہ ہوئی. بات پوری کیا ہے, بات پوری یہ ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اللہ کے دین کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے, اور شیطان خیر سے خالی ہے, کتبہ علیہ اس کی قسمت میں یہ لکھا گیا ہے, انہ من تولاہ کہ جو کوئی اس سے دوستی کرے گا, فکرہ بھی چل رہا ہے پورا, حتیٰ کہ جہاں چار نمبر لکھا ہوا ہے الی عذاب السعیر, یہاں پہنچ کے یہ فکرہ پورا ہو رہا ہے. آیا خیال میں آپ کے؟ ٹھیک ہے, تو اسے چاہیے تھا کہ شیطان مرید پر رکنے کی بجائے وہ یوں پڑھ لیتا کہ کل شیطان مرید کتب علیہ, تو مرید جب پڑھتا نا غنہ کر کے تو وہ یہاں وقف نہ کرتا, وقف نہ کرتا یہ زیادہ اچھا تھا. اس لیے قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب ہیں, طریقے ہیں. آپ نے کالج میں اسکول میں کہیں بھی پڑھاؤ تو بچوں سے کبھی کبھی ٹیچرز ریڈنگ کراتے ہیں اور ریڈنگ میں وہ سکھاتے ہیں بچوں کے بیٹے یہاں ٹھہر جائیں, یہ فکرہ یہاں پورا ہو رہا ہے. بس ایک اللہ ہی کی کتاب ہمارے پاس ایسی اب رہ گئی ہے کہ اسے پڑھنے کا طریقہ ہم نے نہیں سیکھنا. وہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے, اور فرض کر لو پڑھنا بھی ہے تو قرآن کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے, اور نہ اس کا طریقہ سیکھنا ہے کہ قرآن کو پڑھا کیسے جائے, کہاں کوئی ٹھہرا تھا نہیں ٹھہرا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں ٹھہرا کرتے تھے, جبریل امین کہاں ٹھہرے تھے, کہاں بات پوری ہوتی ہے, اس کا اصول کیا ہے, یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. بھائی کب تک علم سے دوری, کب تک قرآن کریم کو نہ سمجھنا, کب تک زندگی کے آرام, کب تک محنت نہ کرنا, اور کب تک اللہ کی اس آخری وحی اس سے یہ بے اعتنائی مرنا نہیں ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ, تو یہاں پر کوئی وقف کرتا ہے تو درست ہوگا بعض کے نزدیک, لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرے, اور بعض تو بالکل اس کے قائل نہیں ہے. نصفی رحمت اللہ نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے, وہ یہ تب اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان کی, اور شیطان کیا خیر سے خالی ہے, سراپا شر ہے. اسی لیے اس نے پہلی دن اللہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے مہلت دے دے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا, إِلَّا عِبَادَكَ, سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے ہو گئے ہیں, باقی ہر ایک کو میں گمراہی کے راستے پہ ڈال دوں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ہر لمحہ اپنے نفس کو دیکھتا رہے, ہر لمحہ انسان سوچے کہ میں کیا ہوں اور میرے اعمال کیا ہیں, اور اللہ کیا ہے اور اللہ کے فرائض کیا ہیں, اور دنیا کیا ہے اور دنیا میں میرا عمل کیا ہے, اور آخرت کیا ہے اور آخرت میں میرا ٹھکانہ کیا ہے. یہ چاروں چیزیں جب آدمی بار بار سوچتا رہے گا, اپنے متعلق, اللہ کے متعلق, دنیا کے متعلق اور آخرت کے متعلق, تو اپنا مقام نصب کر لے گا کہ میرا یہ مقام یہ ہے, اور جو اللہ کا مقام اس آدمی کے دل میں ہے نا, اس آدمی کا وہی مقام اللہ کے دل میں بھی ہے, تعالی شانہ کی ہاں بھی وہی ہے. اگلی آیت میں فرمایا کتب علیہ, اس کا ترجمہ تو کر دیا تھا. پھر ایک مرتبہ پچھلے سبق کو دوہرا لیتے ہیں, ترجمہ پھر دیکھ لیجئے. اس کے متعلق عرض کیا تھا کہ اس کے تین ترجمے ہو سکتے ہیں. کتب علیہ اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے, لکھا گیا ہے, لکھا ہے. اس کے متعلق پہلا ترجمہ یہ کہ شیطان کے متعلق, انہ من تولاہ, یہ بات کہ جو کوئی شیطان کی دوستی کرے گا, فانہ جو ذلہ, یہ شیطان اس کو گمراہ کرے گا, ویہتیہ الی عذاب السعیر, اسے جہنم میں پہنچائے گا. ٹھیک. دوسرا ترجمہ کتب علیہ, یہ جو جھگڑا کرتا ہے نا خدا کی ذات کے اور صفات اور توحید اور آخرت اور وحی کے بارے میں, اس کی قسمت میں لکھا گیا انہ من تولاؤ, کہ اس جھگڑالو شخص سے جو بھی دوستی کرے گا, فانہ یضلہ, یہ جھگڑالو شخص اسے گمراہ کرے گا. ان دونوں کے پیچھے پھر ایک شیطان ہے, ویہدیہ الی عذاب السعیر, پر یہ اسے جہنم میں لے جائے گا. دو ترجمے کہ ہر ضمیر شیطان کی طرف لوٹی پہلے میں اور پھر دوسرے میں اس جھگڑالو شخص کی طرف, اور تیسرا ترجمہ, اگرچہ یہ دوسرے ترجمے کی طرف کم گئے ہیں لوگ, تیسرا ترجمہ اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے کہ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ, یہ لکھا ہے اس کی قسمت میں شیطان کی یا اس جھگڑالو کی, کہ جو کوئی اس کا دوست ہوگا وہ اسے گمراہ کرے گا, یہ جھگڑالو اس نے دوست کو گمراہ کرے گا, یہ شیطان اسے گمراہ کرے گا, ویہدی, اور اللہ اسے لے جائے گا, الی عذاب السعیر, جہنم کی طرف. خدا اسے جہنم کی راہ دکھائے گا یا خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا. آیت کریمہ کو شروع کیا اللہ نے کتب علیہ, اس پر لکھ دیا گیا. دوسری جگہ بھی آیا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. یہاں بھی لکھا اللہ نے کہ فرض کر دیا گیا, ضروری قرار دیا گیا. اللہ نے کیوں ضروری قرار دیا, یہ تو پھر بات چلی جاتی ہے جبر پہ, تقدیر پہ, کہ اللہ اگر نہ چاہتا تو نہ ہوتا. یہ تو پھر تقدیر اور جبر کی بات ساری وہ بحث چل پڑتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کل سورہ نام میں آیت آئی تھی, ولو شاء اللہ ہداکم اجمعین, اگر اللہ چاہتا تو سبھی کو ہدایت دے دیتا. اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے, اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی وہ بنائے گا, اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں صرف ایسے لوگوں کو وہ رکھے گا جن لوگوں کے اخلاقیات اعلیٰ درجے کے ہوں گے, ان میں کبر نہیں ہوگا, حسد نہیں ہوگا, ظلم نہیں ہوگا, جھوٹ نہیں بولیں گے, اور بالکل پاک صاف لوگ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جائیں گے, وہاں بڑے بڑے پلاٹس اللہ انہیں دے گا. اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام اللہ نے رکھا ہے جنت. اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ ایک ٹیسٹ تمہیں پاس کرنا ہے, اور وہ یہ ہے, اور ایک تمہارا انٹرویو ہوگا جب تم قبر میں چلے جاؤ گے, بس وائبہ وہاں ہو جائے گا, اور جو کچھ لکھنا ہے تھیوری ہے وہ یہاں ہو جائے گی. تو یہ امتحان کی جگہ ہے دنیا, دل لگانے کی جگہ نہیں, تماشے کی جگہ نہیں ہے, عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے. اور انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت پکڑے, نہ کہ خود تماشا بن جائے کہ لوگ اسے دیکھ کر عبرت پکڑے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, ان کے دور کے ایک بزرگ تھے شبلی رحمت اللہ علیہ, وہ جب بازار جایا کرتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہی وفضلنی علی کثیر ممن وفضلنی کثیر ممن خلقت تفصیلا, کہ اللہ تیرے لیے بڑی حمد و ثنا تعریف کہ تُو نے مجھے اس مصیبت میں نہیں ڈالا جس میں لوگ پڑے ہوئے, اور فضلنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا, اللہ جن لوگوں تُو نے پیدا کیا ان میں سے بہتوں سے مجھے اچھا رکھا. تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ دعا تو بیمار کو دیکھ کر پڑھتے ہیں, حدیث میں یہ آیا ہے, آپ مارکیٹ میں آ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ جو عمر ضائع کر رہے ہیں نا, اور یہ جو فضول مارکیٹس میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, یہ بیماری تو ہیں. میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے اس بیماری میں مجھے نہیں ڈال دیا. یہ ابھی 26 روزوں کے بعد دیکھ لیجئے گا یہ عید کی رات میں کیا ہوگا. یہ ساری مارکیٹس میں گھوم پھر رہے ہوں گے, کسی کو آنکھوں کی بیماری ہے, کسی کو کانوں کی بیماری ہے, اور کسی انسان کے ویسے ہی دماغ میں, اور یہ سب بیماریاں ہیں ایک چیز نہیں ہے, اور وہ اللہ کا خوف, وہ علاج کا وہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کتب علیہ انہ من تولاہ, اس کی قسمت میں یہ لکھا ہے شیطان کی کہ وہ ہے ہی ایسا. اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے لوگوں کو, اور اس اختیار کا غلط استعمال لوگ کرتے ہیں. اور اللہ اگر جبر کرتا تو سب کو صحیح کر دیتا. اس نے امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے. عقل مند آدمی ہے وہ جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اپنے مولا کا کہ اللہ میں اس مصیبت میں نہیں پڑ گیا. تو اللہ نے طے فرما دیا کہ امتحان یہ رہے گا. اب اس امتحان میں کوئی کامیاب ہے اور کوئی ناکام ہے خود سوچ لے. اور پھر فرما دیا کہ انہ من تولاہ, ہم نے یہ بھی طے کر دیا کہ جو کوئی اس کا دوست بنے گا, شیطان کی دوستی یا اس جھگڑالو کی, فانہ یضلہ, وہ اسے گمراہ کرے گا. یہ ہیں صحبت کے اثرات. جو آدمی جس چیز کی صحبت میں رہتا ہے اس کے اثرات اس پر مرتب ہوا کرتے ہیں. یہ ایسا بدیہی اور ایسا واضح مسئلہ ہے کہ اس پہ شاید دلائل قائم کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا, اور آپ نے بتایا کہ وہ جو شیر میں درندگی ہے نا, وہ درندگی تم میں آ جائے گی, شیر کی کھال پہ مت بیٹھ. چیتے وغیرہ کی کھال پہ, یہ جو درندے ہیں ان کی کھالوں کا استعمال سے کہ ان پہ بیٹھنا منع کیا گیا ہے, کیونکہ انسان جتنی دیر بیٹھے گا اس کی صحبت میں رہے گا نا. اسی لیے پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے یہ بکری کی کھال پہ بیٹھتے تھے, کیونکہ اس میں عاجزی ہے, مسکنت ہے, تواضع ہے. بھیڑ کی کھال پہ بیٹھتے تھے, زمبے کی کھال پہ بیٹھتے تھے کہ بھولا پن ہے ایک طرح کا اس میں. یہ کھالیں انسانوں کی اخلاقیات پر اثر کرتی ہیں. اور ایسے ہی پیسہ ہے, ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ, اس کا اثر دل پہ جا کر پڑتا ہے. جیب میں رکھنا, ہر وقت نوٹ گنتے رہنا, اس تلاش میں رہنا کہ کہیں سے بالکل نئی کاپی مل جائے نوٹس کی, اور وہ نئی کاپی میں لوگوں میں تقسیم کروں, یہ اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ یا تو یہ جذبہ ہے کہ اس آدمی کی پاکیزگی اتنی ہے, طہارت اتنی ہے, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو صحیح ہے. لیکن اور زندگی کے بھی اس کے معاملات دیکھ لینے چاہیے کہ کیا ہر معاملے میں اتنا ہی صاف ستھرا ہے, کیا باتوں میں بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہے, کیا لوگوں سے ہاں نہ میں بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہے, کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک میں بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہے. ایک یہ صفائی ساری نوٹوں میں ہی کیوں آ کے اٹک گئی؟ اور اگر واقعی اس کی زندگی ایسی ہے تو یہ ٹھیک ہے, اور اگر ایسے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دولت کی محبت ہے اور اس کو کم کرنا چاہیے. کہ پیسے کا اثر پڑتا ہے طبیعت پہ, دل پہ اثر پڑتا ہے, چاہیے کہ اپنے دل سے اس کی محبت کو کم کرے. اور انسانوں کی دوستی کا اثر پڑتا ہے, آہستہ آہستہ تعلقات کو کم کرے. ہم نے آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا, ایک آدمی ہم نے نہیں دیکھا, اور یہی بات ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھاتے تھے. اللہ کا شکر ہے ان کی جن باتوں کو پلے باندھ لینے کی توفیق اللہ نے دی تھی اپنے فضل و کرم سے, ان میں سے ایک بات یہ تھی. اساتذہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے زندگی میں کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ دین اور دنیا میں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، سوسائٹی میں کوئی مقام پیدا کیا ہو، اور یہ کہ اس کے تعلقات زیادہ ہوں. کیسے تھے، جس کی دوستیاں زیادہ ہوتی ہیں یہ بندہ کام کا نہیں ہوتا. اس لیے بھانت بھانت کے لوگوں سے ملنا اور ہر ایک کے گھر چلے جانا، اس سے آدمی خود بھی خراب ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بھی خراب کرتا ہے. چاہیے کہ بہت چوزی ہو جائے، بہت چناؤ اور انتخاب کرنے والا ہو جائے کہ میں نے کس کس سے ملنا ہے اور کس کس سے نہیں ملنا، میں نے اپنے بچوں کو کس کس کے گھر بھیجنا ہے اور کس کس کے گھر نہیں بھیجنا. میرے بچے کہاں جا کر غلط چیز سیکھ لیں گے، زبان غلط سیکھ لیں گے، ایک لفظ غلط سیکھ لیں گے، اور وہ بچہ وہ گالی کا لفظ سیکھ کے آئے گا، پتا بھی نہیں چلے گا، اور بچے کا اخلاق بگڑ جائے گا. ہم سب بچپن کے اس دور سے گزرے ہیں، اور نیا لفظ نئی بات جو بچہ سیکھتا ہے تو اس پہ غور کرتا ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے. تو جب وہ گالی سیکھ کے آئے گا، اس پہ غور کرے گا، اور اسے گاہ نہیں ملے گی، سمجھ نہیں آئے گی، تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، چکر کیا ہے. یہی دوستیاں تباہ کرتی ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے دین کو تم نے دیکھنا ہو، فلینظر الی من یخالل، تو دیکھ اس کے دوست کیسے ہیں. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے سوسائٹی کا اثر جو پڑتا ہے مرتب ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان اثرات سے بچائے. اللہ تعالی نے چلنے کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو بےہودہ جگہوں سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ کو یہ چاہیے. اللہ کہتا ہے میرے مومن بندے بڑے وقار والے، بڑی پرسنالٹی ہونی چاہیے ان کی. ادھر سے گزرے، سامنے ویڈیو کی دکان ہے، ادھر موسیقی لگی ہوئی ہے، یہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کو چیک کر رہے ہیں، اس کو. نہیں نہیں، یہ مومن کے چلنے کا طریقہ نہیں ہے. اللہ نے کہا نظر چکاؤ اور خاموشی سے گزر جاؤ. کیوں اس میں اپنی نگاہ کو ملوث کرتے ہو؟ اور ہمارا وقت تو وہ آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسی ایسی آزمائش کی چیزیں دنیا میں آئیں گی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جھانک کر دیکھنا چاہے کہ آخر یہ ہے کیا چیز، تو وہ چیز اسے نہیں چھوڑے گی جب تک کہ پورے کا پورا اسے اپنے اندر ملوث نہ کر لے. کہ چھوٹے بچے چلتے ہیں بازار میں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی نہیں سکھاتا کہ بیٹے ادھر ادھر ہر چیز نہیں دیکھا کرتے. یہ بچہ دیکھتا ہے فلاں ویڈیو سینٹر، ایک دن جا کر جھانکے گا اور اندر گیمز چل رہی ہیں، اب وہ اس فتنے میں پڑ جائے گا، اس کا دل لگ جائے گا، اور یہ ہوتے ہوتے پھر کہاں جا پہنچے گا اگر سگریٹ نوشی شروع ہو گئی. اور یہ چیزیں، یہ ہیں تربیت کے مراحل، اور تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ کی نہیں ہوتی، اولاد تو بہت دور ہے. اللہ نے کہا ہے جو کوئی دوستی کرے گا، عرض کیا تھا آپ سے پیسے کی دوستی، اس سے اوپر چل کے انسانوں کی دوستی، اس سے بھی اوپر چل کے یہ شیطان کی دوستی جس کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. یہ تیسرا درجہ ہے انسان کی گمراہی کا، یا فرسٹ کلاس کی گمراہی تھی یہ، ولیعذ باللہ، یہ شیطان کی دوستی ہے. پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، جان بوجھ کے اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، جا رہا ہے، اور دل بار بار کہتا ہے کہ نہ کر، یہ گناہ کی بات ہے، نہ کرو. پتا ہے کہ یہ فکرہ میں کہوں گا آگ لگ جائے گی اس کے خاندان میں، اور یہ بہن بھائی لڑ پڑیں گے. شیطان اکساتا ہے کہو، اور عقل اندر کی سلامتی کہتی ہے مت کہو، ایک فکرے پہ ضبط کر لو. لیکن انسان کہہ گزرتا ہے، اور وہ کہنے کے بعد 50 سال خاندان برباد ہو جاتے ہیں اور اس کو بھگتتا ہے. شیطان کی دوستی ایسے ہو جایا کرتی ہے کہ دلی والے کہتے تھے بہو 100 برس کے لیے ہوتی ہے. رشتہ کرتے ہیں نا بیٹے کا، یہ بہو جو آتی ہے یہ 100 سال کے لیے آتی ہے. آپ خود سوچ لیجئے، کیونکہ آگے نسل اسی سے چلنی ہے نا. تو یہ آئی تھی، اس کی عمر 25 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، اب اس کی اولاد ہوگی، آگے اس کے بچے ہوں گے، جیسے ہی اپنی بچوں کی تربیت کرے گی تو بچے کی عمر اگر فرض کر لیجئے 70 برس ہو جاتی ہے تو 50 برس اور اضافہ کر لیجئے، تو وہی بات ہو گئی کہ 80, 90, 100 سال تک بہو 100 سال حکمرانی کرتی ہے. پتہ ہے کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان سے مناسبت نہیں رکھتی، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آئے گی اور ہمارے خاندان کی وہ اچھی شرفا کی روایات یہ ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ حسن اور یہ تعلق اور یہ دولت اور محبت کا فتنہ آدمی کے لیے، اس سے زیادہ گمراہی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ دل اللہ کو چھوڑ کے غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے. بہت بڑی گمراہی ہے اور اس کے رشتہ ضروری ہے. ماں باپ مجبور ہو کے کر دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی خود بھی بھگتنا ہے، ماں باپ بھی بھگتتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہاں سے اس ٹرین کا رخ تبدیل ہو گیا تھا، کانٹا کہاں سے بدل گیا تھا. اور پتہ بھی چلتا ہے تو اب کیا کر کیا کوئی سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو اس شیطان کی دوستی کرے گا فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ، شیطان اس کو گمراہ کرے گا. اور یا پھر یہ جھگڑالو شخص اس کو گمراہ کرے گا. یہ جھگڑے ختم کر دینے چاہیے. ان جھگڑوں کا، یہ جو جھگڑنے والا آدمی ہے نا، ان کی دوستی ختم کر دینی چاہیے. آدمی اپنی تربیت بھی بہت حد تک کر لیتا ہے کبھی کبھی، اور سوچے کہ خاندان میں کس کی زبان تیز ہے، کون ہر مسئلے پر جھگڑا شروع کر دیتا ہے. بچائے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، وہ جو مرضی کرتا رہے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. ان جھگڑوں کا، ان لڑائیوں کا، دین کے نام پر لڑائیاں ہوتی ہیں، تباہی ہو جاتی ہے. چھوٹا سا مسئلہ ہے میرے بھائی، مت لڑو. کیا سارا دین ہم دینی جھگڑوں کے حوالے سے آپ عرض کریں ایک مثال اس کی، دیکھو کیا سارا دین اسی میں رہ گیا ہے کہ ہم 8 تراویح پڑھیں گے یا 20 پڑھیں گے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں یا ایک ہوتی ہیں، آمین اونچی آواز سے کہیں گے یا آہستہ آواز سے کہیں گے، یہ 5-7 مسئلے، کیا ہمارا پورا دین یہی ہے؟ ہمارے سامنے سود کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے وہ کرتوت اور وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں جس کا اسلام میں کم سے کم کوئی تصور نہیں تھا. ہمیں اس پر کچھ دکھ نہیں ہوتا. اولادیں جہالت میں بہہ رہی ہیں، نصاب تعلیم اب تک اس قوم کا کوئی مرتب شدہ نہیں ہے، ہم اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم تربیت نہیں دے سکتے. یہ المی ہیں، ان پہ کوئی نہیں جھگڑتا. جھگڑنا ہے تو اس بات پر کہ تراوی 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے. سوچے آدمی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا بھائی، تم 8 ہی پڑھتے ہو نا، تم دل سے کہتے ہو کہ 8 ہی ہیں، چلو اللہ مالک ہے، یہ 20 پڑھتا ہے اسے بھی پڑھنے دو، 8 پڑھتا ہے اسے بھی پڑھنے دو. جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. اچھا اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اب دلیل وہ دے جو کوئی پڑھا لکھا ہو. یہ تو اردو پڑھا لکھا ہوا ہے اور اردو میں پڑھ پڑھ کے پھر کتابیں اور ایسے فتوے ہوتے ہیں. یہ ہے دینی جھگڑوں کی مثال کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، تینوں کو ان کاموں میں صرف کرنا جس کا اینڈ پروڈکٹ کچھ بھی نہیں ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ قائل تھے اس کے کہ فاتحہ پڑھے. امام بخاری رحمت اللہ تو فرض قرار دیتے تھے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری نمازوں کے لیے قائل نہیں تھے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو 5 نمازوں کے لیے قائل نہیں تھے. آپ کا کیا خیال ہے قیامت میں خدا ان سب کو کھڑا کرے گا اور امام بخاری رحمۃ اللہ سے کہے گا کہ تمہارے پیچھے چلنے والے اتنے لاکھوں آدمی ہو گئے تھے اور یہ سب کے سب فاتحہ پڑھتے تھے، لہٰذا تمہاری نمازیں تو ہی نہیں، تو تم جاؤ جہنم؟ اور کیا خیال ہے، یا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر لے گا خدا اور کہے گا تم نے سب کو کہا تھا فاتحہ نہ پڑھنا، کسی کی نماز نہیں، لہٰذا تم اور جتنے تمہارے پیچھے چلتے تھے جاؤ جہنم میں؟ ہوش کے ناخن لینے چاہیے صاحب. دین اصل میں ہی مٹتا چلا جا رہا ہے، ہم کن جھگڑوں میں پڑے گئے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی دوستی جو کرے گا یہ جھگڑالو آدمی کی، وہ جھگڑالو اسے ضرور گمراہ کرے گا. یہ دین کے جھگڑے اور دنیا بھی جھگڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی جھگڑا کرے اور تم روزے سے ہو تو فلیقل انی صائمن، تو صاف کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں. یہ روزے میں تو حلال چیزیں اللہ نے صبح سے لے کے غروب آفتاب تک منع فرمایا نا، ہم بچتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں تو کھانا پینا جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے روزے میں بھی رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے ہم کیوں نہیں رکھتے. اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بھی جو چیزیں رمضان میں بھی جائز نہیں اور غیر رمضان میں بھی، اور وہ ہے زبان کا غلط استعمال، اس سے جھگڑے گھروں میں شروع ہوتے ہیں. اور ان جھگڑوں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کریں پھر آگے چلتے ہیں. حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم دیا تھا لیلۃ القدر کا، اور اصحاب رضی اللہ عنہ ہی تھے، بخاری میں آئی ہے یہ روایت، دیکھنا وہاں وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہے یا کعب رضی اللہ عنہ ہے. بہرحال بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور پیسے کے لین دین پر ان کی آواز بلند ہو گئی. کوئی شریف لوگ تھے، کوئی گالیاں تھوڑی ہی دیتے تھے، کوئی آپس میں ایسی ہتھا بھائی تھوڑی ہوتی تھی، بس آواز بلند ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے اونچا بولنے پر فرمایا کہ جو تم اونچا بولے ہو نا، وہ اللہ نے جو علم دیا تھا مجھے لیلۃ القدر کا، اس جھگڑے کی وجہ سے وہ علم خدا نے واپس لے لیا. فلتمسوا، اب تلاش کرو اس لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں. آپ نے دیکھا مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف آوازیں بلند ہوئی ہیں اور لیلۃ القدر کا علم واپس چلا گیا. ہم لوگ جو اپنے گھروں میں صبح و شام لڑتے ہیں اور آوازیں یہ خواتین بلند کرتی ہیں، ان کے گھروں سے کوئی برکت نہیں اٹھتی، ان کے گھروں میں رزق تنگ نہیں ہوتے، ان کی اولادوں کے رشتے خراب نہیں ہوتے، ان کو نئی نئی بیماریاں نہیں لگتی، سب کچھ ہوتا ہے لیکن زبان کا چسکا ہے بس یہ نہ جائے اور لڑائیاں ہوں. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ مت بولو اونچی آواز سے. بچپن سے ہی تربیت ہونی چاہیے اس بات کی کہ بچے اونچی آواز سے بولیں ہی نہ. کیونکہ وہ اونچی آواز سے بولے گا نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ آگے کو چل کے یہ زبان کھل جائے گی. اللہ نے فرمایا ہے کہ جھگڑتا ہے، جھگڑالو ہے، تو اپنے دوستوں میں بھی یہ جھگڑے کی تربیت ہوگی، لوگ سکھائے گا کہ کیسے جھگڑتے ہیں. اسی لیے یہ ہر یہ آزادی کی اتنی زہریلی ہوا چل پڑی ہے، ہمارے حقوق، ہمارے حقوق، میرا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے. ارے بھائی، جس اللہ نے پیدا کیا اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس کا حق یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اس کا حق یہ بھی نہیں ہے کہ ہم روزے ڈھنگ سے رکھیں، اس کا حق یہ بھی نہیں ہے کہ ہم زکات دیں، اس کا حق یہ بھی نہیں ہے کہ ہم حج کریں، اس کا حق یہ تک بھی نہیں ہے کہ جن چیزوں کو اس نے حرام کر دیا ہے ہم اس کے قریب نہ جائیں. نہ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ غیبت کو اس نے منع کیا ہم نہ کریں، جھوٹ اس نے بتایا نہ بولو نہ بولیں، اس کا حق کوئی نہیں. اور ہمارے آپس کے حقوق کہتے ہیں کہ ذرا سا کہیں پاؤں آ جائے اور ذرا سی کہیں ناخن کے برابر کمی بیشی ہو جائے تو مہینوں اور سالوں ناراضگیاں قائم رہتی ہیں اور تانے دیے جاتے ہیں، اور یہ خیال نہیں آتا تانا دینے میں. اللہ نے فرمایا غیر لکل ہمزۃ اللمزۃ، بربادی ہے، تباہی ہے ہر اس انسان کے لیے. ہمزۃ اللمزۃ وہ کیا کرتا ہے؟ تانے دیتا ہے. اللہ نے منع کیا، بتانے دو. اس سے آگے کو بات گمراہی کی طرف جاتی ہے، لڑائی کی طرف. لمزہ عیب چنتا ہے، عیب چن چن کے تانے دینا کہ ہاں تم نے فلاں وقت ایسے تھے، آپ فلاں وقت ایسے تھے. فانہ یضلہ، اللہ نے فرمایا ہے یہ جھگڑوں میں ڈال کے وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وَيَهْدِي إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ پہنچاتا ہے جہنم میں. اس کے دو ترجمے ہو گئے. اگر تو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اسے جہنم کی آگ میں جھونک دے گا. اللہ کو تو پورا اختیار ہے بھائی، حق تعالیٰ شانہ چاہیں تو ساری زندگی کسی کی عبادات رد فرما دیں اور جہنم میں بھیج دے، اس کو یہ بھی اختیار حاصل ہے. اس کے اختیار کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اور وہ چاہے تو ساری زندگی کے گناہ معاف فرما کے اور اعلیٰ علیین میں مقام دے دے، اس کے اختیار کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے سو کرے. اللہ نے اسی لیے فرمایا لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے سو کرے، سو اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. تو اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کرتوت ایسے کرتا رہا، شیطان کے ساتھ ایسی دوستی رہی کہ وہ دوستی کا تعلق جہنم میں بھی قائم رہے گا، وہاں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہے، جا کے اچھی ہے یا بری جو جگہ ہے ولیعذ باللہ وہیں پر جا کر یہ رہے گا. اللہ نے اس کو پھینک دیا، یہ سزا ملی ہے اسے. اس لیے جو عمل بھی کرتا ہے نا آدمی، حتیٰ کہ ایک تنکا اٹھا کر دوسری جگہ پر بھی رکھتا ہے، تو غور کر لے کہ میرے اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا. بس سیدھی بات، پانی پیتا ہے، اس عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ صاحب پانی زیادہ پیا کیجئے، آپ کے گردوں میں تکلیف ہو گئی ہے. جو بھی ڈاکٹرز، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سمجھتی ہوتی ہے، تو مریض کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ڈاکٹر بتا دیتا ہے. اب وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل نہ کرے اور مرض بڑھ جائے، تو جا کے ڈاکٹر کو کہے ڈاکٹر صاحب مرض بڑھ گیا، تو ڈاکٹر کب تک برداشت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی جو عمل کا ہے وہ کرو، نہیں کرتے تو نتیجہ یہی نکلے گا. اللہ نے بتا دیا کہ بھائی شیطان کی دوستی نہیں کرنی، جھگڑالو آدمی کی دوستی نہیں کرنی، جھگڑے سے دور رہنا ہے. اتنا اہتمام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جھگڑوں سے دور رکھنے کا اپنی امت کو، اور تربیت فرماتے تھے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی 100% حق پر ہو اور پھر کوئی اس سے جھگڑا شروع کر دے اور یہ اسے جواب نہ دے، حق پر ہو اس کے باوجود جواب نہ دے، چپ رہے، انا زعیم بہی، میرا اس شخص کے ساتھ وعدہ ہے کہ فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان اللہ سے ایک محل لے کے اسے دوں گا. جھگڑا چھوڑ دے، نہ کرے. ترمذی میں آتا ہے اللہ سے ایک جنت کے درمیان اسے محل لے کے دوں گا، یہ میرا اس سے وعدہ ہے. آپ سوچ لیجئے کتنی ہی زندگی میں مقامات ہوتے ہیں جہاں ہم 100% حق پہ ہوتے ہیں اور ہم بول رہے ہوتے ہیں چپ کر چاہیے، جب تک کہ پورا اجتماعی مفاد معاشرے کا اس سے خراب نہیں ہوتا اور بات صرف اپنی ذات کی ہے، اپنی ذات کی قربانی دینی چاہیے. اور آدمی جب غلط کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے، حساب اس کا ہوگا، اور نتیجے میں وَيَهْدِي إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے. ایک ترجمہ یہ ہو گیا تھا کہ شیطان اسے جہنم لے جائے گا، تو شیطان کی اختیار نہیں ہے کہ جہنم میں لے جا کر ڈال دے، اختیار تو اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن محاورے میں جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ یہ جو کار، یہ جو اس شخص کے ساتھ جا رہے ہو، یہ شخص تمہیں تباہ کر دے گا، تو وہ شخص کو اسے ڈبونے نہیں چاہ رہا ہوتا، بلکہ وہ اس کو اس طرح کی چیزیں بتا دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہو گئی کہ شیطان اسے جہنم میں لے جائے گا، یعنی ایسی راہ پر چلا دے گا جس راہ پر آخر پہ پہنچ کے گڑا ہے، اس گڑھے کا نام جہنم. یا پھر تیسرا اس کا دوست ہے، وہ جھگڑالو اس کو غلط گائیڈ کرتا ہے اور یہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ سے بڑے اہتمام کے ساتھ جو دعا مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کرتے رہنا چاہیے کہ خداوندہ مجھ سے کسی کو گمراہ نہ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اهدنا واهد بنا اللہ مجھے خود بھی ہدایت دے دیجئے اور اللہ جو میرے ساتھ لوگوں انہیں بھی ہدایت پر رکھ. اللہ سے مانگتا رہے کہ خدایا نہ میں گمراہی پہ رہوں اور نہ ہی جن کا مجھ سے تعلق ہے تو انہیں گمراہی پہ رکھ. اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے. تو تیسرا ترجمہ کہ اس دوست نے ایسے کرتوت ایسی باتیں کی ایسے جھگڑے جس کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا. یہ چار آیات کریمہ سورہ حج کی مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں پانچویں آیت.